اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ.
غار حرا کی طرف جا رہے ہیں جبل نور پر، اور یہ وہی غار حرا ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے جایا کرتے، یادگاری امت میں سجدے کیا کرتے. یہی وہ غار حرا ہے جہاں الحمدللہ پہلی وحی نازل ہوئی. جبل نور کے ہم کونے پر آ گئے ہیں اور یہاں الحمدللہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اور اب قافلہ انشاءاللہ اوپر کی طرف روانہ ہوگا.
آپ دیکھیے کہ پیچھے ہمارے وہ شہر ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. مکہ معظمہ اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اپنے جلوے لٹا رہا ہے.
دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس جگہ موجود ہیں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے. ہم چند گھنٹوں کے لیے آئے ہیں، میرے آقا کئی کئی دن یہاں پر رہتے ہیں. یہ غار حرا وہی ہے جہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. قرآن پاک کے نزول کی ابتدا اس طرح جبریل امین کے ذریعے اس غار میں ہوئی. اس غار پر آنے کے لیے بہت سارا سفر تو سیڑھیوں پر ہے، لیکن اس غار میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا ہی تنگ راستہ ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس چھوٹے سے راستے سے مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب نکل جاتے ہیں. آئیے اس راستے کے منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک چھوٹا سا راستہ ہے، اور اس کے اندر تو شاید یہ 3 یا 4 انچ جگہ ہوگی، لیکن اللہ کی شان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صحت مند لوگ بھی نکل جاتے ہیں، مرد اور عورت بھی نکل جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے غار حرا تک پہنچنے کا، سر نیچے کر کے آپ کو نکلنا ہوگا، سر نیچے کر کے گزرنا ہوگا. تھوڑا سا مشکل ہے، احتیاط کا تقاضا بھی، احتیاط کا دامن بھی تھامنا ہوگا. اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو نکلنا ہے. اللہ کی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تشریف لاتے تھے، اور ہزاروں حاجی آتے ہیں، زائرین آتے ہیں اور اسی راستے سے گزر کر جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
غار ثور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. سنا ہے کافی طویل راستہ ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تو رات میں جا رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دشمنوں کا خوف، اور کس طرح یہ پتھریلے راستے ہوں گے. آج تو روڈ بنی ہوئی ہے، ہم ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہیں، مگر وہاں یہ کس طرح سفر ہوا ہوگا. بڑی یادیں ہیں اس غار کے حوالے سے کہ اس کے دہانے پر کبوتروں نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں جب تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر کا وہ عاشقانہ اور والہانہ داخلہ یاد آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف رکھیں، پہلے میں اندر جاؤں گا. اور پھر کس طرح انہوں نے وہ سوراخ بند کیے، نہ جانے وہ غار کیسا ہے. میرے لیے بھی زندگی میں یہ پہلا موقع ہے اس غار کی طرف جانے کا، تو اللہ کرے کہ باادب حاضری نصیب ہو. یقیناً یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدم لگے، اور یہ وہی راستہ تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک کاندھوں پر سوار ہوئے. کیا منظر ہوگا، کیا ادا ہوگی، کیا سما ہوگا. یقیناً ان فضاؤں میں جانے کی سعادت مل رہی ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. وہاں ایک عاشق رسول سانپ کا بھی واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں بتائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں. یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. ہجرت کی رات تھی، آج بھی ایک رات ہے.
اور ہم اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ مدنی منے بھی ہیں, بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں, نوجوان اسلامی بھائی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسانی سے پورا فرمائے. محترم اسلامی بھائیوں, ہم تقریباً 1:15 بجے ہم نے سفر شروع کیا ہے, اب 2:05 ہوئے ہیں, یعنی گویا ہمیں 50 منٹ ہو چکے ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آدھا سفر جب ہوتا ہے تو ایک پڑاؤ آتا ہے, یہاں یوں سمجھ لیں چھپڑا وغیرہ بھی لگا ہوا ہے, اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. قدم قدم پر یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ابھی تو سٹیپس بنے ہوئے ہیں, سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, پتھر لگائے ہوئے ہیں کہ چڑھنے والے اس سے چڑھ سکیں, راستہ بھی متعین ہے کہ کیسے جانا ہے. وہ کیسا سفر ہوگا جب نہ یہ پتھر تھے نہ یہ سیڑھیاں تھیں, اور ایک خوف بھی تھا دشمن کے پیچھے آنے کا, اور یہ سفر کیا گیا, اور اس وقت یہ متعین بھی نہیں تھا کہ اوپر کس طرف راستہ ہوگا غار کا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے, وہ تو سب جانتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارا سانس پھول رہا ہے, ہم تھک رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ جذبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو یہاں آئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر قربان کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مبارک شانوں پر تشریف فرما ہوئے. آئیے یہاں بھی اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی,
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ.
کفر مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ
جائے,
اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جیت بھی ہماری رہے.
صلوا
علی الحبیب
صلی
اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو, یہاں سے ہم جو آدھے پڑاؤ پر ہیں, اب منظر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں کا منظر نظر آ رہا ہے, پیاری پیاری روشنیاں نظر آ رہی ہیں. اس اونچائی پر ہم لوگ موجود ہیں, جہاز کے اوپر جا کر کچھ اس طرح کے منظر نظر آتے ہیں, لیکن ابھی ہم نے اور اونچائی پر جانا ہے, اور وہاں جا کر بھی آپ کو اوپر کے مناظر دکھائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سفر جاری ہے, جیسے جیسے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں پسینہ بھی بہہ رہا ہے, سانس بھی پھول رہی ہے, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ پاک کی پرکیف فضائیں ہیں, کیا نورانی منظر ہے, مبارک گھر بھی ہیں مکہ پاک کے, یہ جو ٹاور نظر آ رہا ہے اسی کے قریب یقیناً حرم پاک بھی ہے. ان شاء اللہ اوپر جا کر مزید نظارے آپ کو دکھائیں گے. ہم نے کچھ دیر اور یہاں پڑاؤ کیا ہے, پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ کافی بڑا قافلہ ہے تو کچھ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. اونچائی پر چڑھتے وقت جو تسبیح اللہ اکبر پڑھنی ہے وہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے, کیونکہ یہ بھی حدود حرم میں ہے تو یہاں بھی ذکر اللہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. میں مکہ پاک میں صدا بلند کرتا ہوں, اب دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد,
صلوا الی اللہ
استغفر اللہ,
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
دل وہی دل ہے جو
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, رات کے اس وقت 3:30 بج رہے ہیں, ہم واقعی اس غار میں موجود ہیں جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، بیانات میں سنا تھا، احادیث میں جس کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں جس واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے. میں جب تک یہاں آیا نہیں تھا میں سوچتا تھا کوئی بڑا غار ہوگا جس میں یہ دن گزرے تھے، وہ راتیں گزری تھیں، میرے آقا نے آرام فرمایا تھا، عبادتیں ہوئی تھیں. مگر آج اس غار میں آ کر پتہ چلا ہے کہ یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. نوافل بھی ہم نے بیٹھ کے ادا کیے ہیں. یقیناً مطلب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندا وجود لے کر عین اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہیں کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے، یہیں کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہوئے ہوں گے، ان کے قدم لگے ہوں گے، ان دیواروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر بس کیا ہوگا، اپنے گناہ یاد آ رہے، اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں، اور یہ مبارک جگہ ہم کیسے آ گئے. بس ایک نیت لے کر یہ جسارت کی ہے کہ ان مقامات پر ہم آ جائیں گے، اپنے ایمان کا اس جگہ کو گواہ کر لیں گے، اور یہاں آنے کی برکت سے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی. بہت بہت پیار سے یہ واقعات ہم سنتے رہے، کئی بار بیان کیا، اس وقت بھی بڑا عشق بڑھتا تھا، مگر آج سچ مچ یہاں آ کر پتا چل رہا ہے کہ وہ کیسے میرے آقا اوپر تشریف لائے، کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر نے یہ سفر طے کیا، اور پھر اس غار میں قیام کیسے ہوا. اس وقت دل میں دو کیفیات، دو جنگ چل رہی ہے. ایک صدا یہ آ رہی ہے کہ تو کیسے آ گیا یہاں پر، تیری جرات کیسے ہوئی اس مقام پر، اپنا یہ گندا وجود لے کر کیسے آیا. دوسری یہ صدا آتی ہے کہ یہاں آ کر مانگو گے تو مل جائے گا، ان فضاؤں میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے، آقا کا صدقہ مل جائے گا. اگر یہ جسارت ہے تو رب معاف فرمائے، اللہ جانتا ہے نیت کیا ہے، تمنا کیا ہے.
تیرا لب پر
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
جب ستم بڑھنے لگا، تکالیف بڑھنے لگیں، مسلمانوں کا جینا مشکل ہونے لگا اور مدینہ منورہ میں اسلام پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ نظر آنے لگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عام اجازت دی کہ وہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں. چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے. جب کفار قریش کو پتا چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر مسلمانوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا. یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سارے صحابہ کرام مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. صرف وہی حضرات مکے میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ پاک میں مقیم رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھی میرے آقا نے روک لیا تھا. لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ پاک میں ٹھہرے ہوئے تھے. جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ میرے آقا اور مسلمانوں کے مددگار مکے سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا بھی مدینے تشریف لے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکے پر چڑھائی نہ کر دیں. چنانچہ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک کانفرنس، ایک پنچایت مقرر ہوئی. طرح طرح کے مشورے ہونے لگے کہ کس طرح انہیں روکا جائے، مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دی جائے، پیارے آقا کو ہجرت سے کس طرح روکا جائے. اسی مشورے میں، اسی کانفرنس میں شیطان بھی پہنچا اور شیطان نے وہاں اپنے آپ کو نجد کا شیخ بیان کیا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسا کرو کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہو اور مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر دیں، قاتلانہ حملہ کریں اور معاذ اللہ انہیں شہید کر دیں. اور پھر جب سارے قبیلوں کا ایک ایک فرد ہوگا تو مسلمان سب سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور آخر کار ہم خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابو جہل کی یہ خونی تجویز، یہ تجویز ابو جہل نے دی تھی، مگر شیخ نجدی یعنی شیطان وہاں موجود تھا. اس نے مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہنے لگا، بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب یہ مشورہ فائنل ہو گیا کہ سارے لوگ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خداوند قدوس اس واقعے کا قرآن مجید میں کس طرح بیان فرماتا ہے، یعنی کافروں نے ایک چال چلی تھی، ایک پلان کیا تھا اور رب عز و جل نے حفاظت کا انتظام کیسے کیا، قرآن پاک میں اس بات کو کس طرح بیان کیا گیا. آئیے اس جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
اب یہاں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اے محمود یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے. اب میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب کفار مکہ نے یہ طے کر لیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جال سے، اس ان مکار لوگوں کے فریب سے نکالا. کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت یعنی میرے آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا. انتظار کرنے لگے کہ میرے آقا آرام کریں تو قاتلانہ حملہ کر دیا جائے. اس وقت گھر میں میرے آقا علیہ السلام کے پاس صرف سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے. کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم کے بدترین دشمن تھے مگر اس کے باوجود میرے آقا کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنا قیمتی مال و متا نبی پاک علیہ السلام کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے. چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں میرے آقا کے پاس موجود تھی. میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا. یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی سخت خطرے کا موقع تھا. بڑا امتحان تھا کہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے, کفار مکہ نے گھر گھیرا ہوا ہے اور اس بستر پر سلایا جا رہا ہے, گویا نبی پاک علیہ السلام کی جگہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں پیش ہونا تھا. مگر شیر خدا کا عشق رسول دیکھیے, آپ نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ بستر جو کانٹوں کا بچھونا تھا وہ پھولوں کی سیج بن گیا. اب بستر پر صبح تک آرام فرما رہے, میٹھی نیند سوتے رہے اور اپنے اس کارنامے پر حضرت علی ساری زندگی فخر کرتے رہے اور یہ اشعار فرمایا کرتے, میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہتر اور بلند مرتبہ ہے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہوا کیا, میرے آقا علیہ السلام اس گھر سے نکلے کیسے باہر؟ نبی پاک علیہ السلام نے بستر نبوت پر جانِ ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی. سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے میرے آقا باہر تشریف لے آئے. محاصرہ ہے مگر ان سب کے سامنے میرے آقا تشریف لائے اور کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے میرے آقا مجمع سے صاف نکل گئے. نہ کسی کو نظر آئے, نہ کسی کو خبر ہوئی. میرے آقا کسی کو نظر نہ آئے. اب ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا دور سے دیکھ رہا تھا, تو اس نے ان لوگوں کو خبر دی تم محاصرہ کیے ہوئے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے پاس سے ابھی نکلے ہیں اور تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں. اب چنانچہ جب ان بدبختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی اور میرے آقا وہاں سے تشریف لے گئے. بہرحال اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, وہ غار ثور کا سفر, وہ ہجرت مدینہ کا سفر شروع ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے, صفائی کی, تمام سوراخوں کو بند کر دیا. آخری دو سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے ان دونوں سوراخوں کو بند کر دیا. پھر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم سے تشریف آوری کی درخواست کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے. اپنے وفادار یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر انور رکھ کر محو استراحت ہو گئے, یعنی میرے آقا آرام فرمانے لگے. اس غار میں ایک سانپ بھی تھا, اس نے پاؤں میں ڈس لیا. مگر قربان جائیے, اس پیکر عشق و محبت کے درد کی شدت و تکلیف کے باوجود محض اس خیال سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام و راحت میں خلل واقع نہ ہو, بدستور ساکن و سامت یعنی بے حرکت و خاموش رہے. مگر شدت تکلیف کی وجہ سے خیر اختیاری طور پر چشمان مبارک سے آنسو بہ نکلے. جب اشک عشق کے چند قطرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجہ کریم یعنی چہرہ انور پر نچھاور ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم بے کسوں کے غم گسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے. استفسار فرمایا, اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ عرض کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگایا تو فوراً آرام مل گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس غار ثور میں تشریف لائے تو کفار ناہنجار تقریباً غار کے قریب پہنچ چکے تھے. یعنی ذرا سوچے کہ یہ چھوٹی سی جگہ کفار آ رہے ہیں اور اب ان دونوں مقدس ہستیوں کی غار میں موجودگی کو اللہ عز و جل نے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں یوں بیان فرمایا, ترجمہ کنزوری بان, صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے. پھر اس ذہن بن رہا ہے کہ جس غار کا تذکرہ قرآن میں ہے ہم وہاں موجود ہیں.
اسی واقعے کا تذکرہ میرے رب نے اپنے کلام میں فرمایا. اللہ عز و جل نے ان دونوں مقدس ہستیوں کی حفاظت کے ظاہری اسباب بھی پیدا فرما دیے. اور اس طرح کے جو ہی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں غار ثور میں داخل ہوئے تو خدائی پہرہ لگا دیا گیا. غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے. یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا. ان دو کبوتروں کو رب عز و جل نے ایسی بہترین جزا دی کہ آج تک حرم مکہ میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی دو کی اولاد میں ہیں. جیسے انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، ویسے ہی رب عز و جل نے حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد فرما دی. جب کفار قریش نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو کہنے لگے، اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری انڈے دیتی. کفار کی آہٹ پا کر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اب دشمن ہمارے اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. میں نے جب پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. بڑا سا غار ہوتا تو نہ نظر آتا، لیکن واقعی یہ تو اتنا چھوٹا سا غار ہے کہ اگر کوئی اندر بیٹھا ہے اور اس کے کنارے پر آ کر کوئی اپنے پیر دیکھے تو محسوس ہو جائے گا کہ کوئی اندر موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے،
لا تحزن ان اللہ معنا،
ترجمہ کنز الایمان، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مکہ مدینے کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزائے عالی شان اور خواری دشمنان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں.
جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں.
جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تسلی دے دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتر پڑا، وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے. اور چوتھے دن یکم ربیع النور بروز دو شنبہ یعنی پیر شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. یعنی چار دن نبی پاک نے اس غار میں قیام کیا. آئے در روح کی ہر تہہ میں سمندر تجھ کو، اے غار تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. ہم نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا، مگر ان پتھروں نے، دیواروں نے ہمارے آقا کا دیدار کیا. چوبا ہوگا میرے آقا کے قدموں کو، اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب اور بامراد اور تلاش کرنے والے کفار مددوار ناکام و نامراد ہوئے. بس یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غار میں اس مبارک فضاؤں کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنا سب کچھ
اپنے آپ آقا پر قربان کرنے کا حقیقی جذبہ عطا فرمائے، اپنے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ہمیں سچی مدنی سوچ عطا فرمائے. صدیق اکبر نے تو جان دے ہی دی تھی نا اس غار میں، سانپ نے کاٹی تو لیا تھا، میرے آقا نے واپس لوٹا دیا نا، میں نے کیا دیا، آپ نے کیا دیا. اب آقا کے غلام کہلانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ واقعی سچا پیار ہے مجھے اور آپ کو؟ چند آنسو بہا لینا ہی پیار کی نشانی نہیں؟ ارے پریکٹیکل لائف میں ہمیں کب خیال آتا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں میرے آقا کو ناراض نہ کر دے؟ ذرا پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا دنیا میں اس وقت آپ جہاں کہیں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ سے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ سے دین متین کی کیا خدمت ہو رہی ہے؟ کوئی نام بلند ہو رہا ہے یا معاذ اللہ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام کا نام برباد ہو رہا ہے؟ ایسا نہ کرو، یہ زندگی اچھی نہیں. ارے بیکار ہے وہ دل جو یاد رسول میں نہیں تڑپتا، بیکار ہے وہ آنکھ جو نبی کی یاد میں نہیں بہتی. آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے. میں آپ کو غار سور سے دعوت دے رہا ہوں، اس مبارک مقام سے دعوت دے رہا ہوں. آئیے اس مدری ماحول سے وابستہ ہو جائے، گناہوں سے سچی توبہ کر لے. عشق رسول واقعی چاہتے ہیں نا. ہو سکتا ہے کچھ ناظرین سوچ رہے ہو یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں اتنے ایموشنل ہو رہے ہیں، اتنے ان کے جذبات کیوں ہو رہے ہیں. ارے آؤ تو صحیح دعوت اسلامی کے ماحول میں، آقا کی یاد میں آنسو بہا کر تو دیکھو. نبی کے عشق میں دل تڑپتا ہے تو اس کی لطف کچھ اور ہوتا ہے. اور پریکٹیکلی طور پہ اگر واقعی عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیے. نیت کیجیے آج کہ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کردار، میرا کھانا کمانا، یہ سب انشاءاللہ آقا کی سنتوں کے مطابق ہوگا. دعا ہے رب کریم سے ہم گناہ گاروں کی یہ حاضری قبول فرمائے. خزانوں میں کمی نہیں، سب کی جھولیاں بھر دے، جو مرادیں لے کر آئے گئے سب کی جھولیاں بھر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ایک خوشگوار اور یادگار رات کا اختتام ہوا، نماز فجر ہم نے ادا کی. اب دیکھتے ہیں یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ غار سور کتنی اونچائی پر تھا جہاں تک ہم گئے اور واپس آئے. رات ہی میں یہ سفر پورا ہوا، اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے.
اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقام